وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے حرکت المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے, جس پر علاقے میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. آگے چل کر ہم پاکستانی سیاست پر بات کریں گے, جس کے تحت مریم نواز کے حلقہ 120 کے لیے کاغذات نامزدگی قبول ہوئے ہیں. ہمارا آخری موضوع ہوگا پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کی آج 29ویں برسی. اور آج ہم فیس بک پہ نہیں ہیں, صرف آپ کے کالز لیں گے. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789 0800-777-789. ہمارے گیسٹ اس وقت لائن پر ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی, جبکہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے ترکی اور الجیریا میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر نے. تو آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے, یعنی کہ حرکت المجاہدین کو امریکی دفتر خارجہ نے جس طرح بین کیا ہے, اس پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں یوسف جمیل.
امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کو امیگریشن اور نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 219 کے تحت غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیے جانے پر نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے ملا جلا رد عمل ہوا ہے. مخلوط حکومت میں شامل قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھارت کے موقف کی تائید ہے اور یہ کہ اس سے کشمیر کے باغی نوجوانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور وہ اسے نوشتہ دیوار سمجھ کر تشدد کا راستہ ترک کر دیں. نیز ان کی حمایتی سیاسی جماعتوں اور قائدین اور پش پناہ پاکستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بی جے پی کی حلیف جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی واضح وجوہات کی بنا پر خاموش ہے, تاہم اس کی صدر اور وزیر اعلی محبوب مفتی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کشمیر کے مسئلے کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی پرخلوص اور سنجیدہ کوششوں کا آغاز کر دیں. دوسری جانب علاقے میں سرگرم عسکری تنظیموں جن میں خود حزب المجاہدین بھی شامل ہے اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری سیاسی جماعتوں نے امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کے فیصلے کی شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ان کے بقول بھارت کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کشمیر کے ایک وسیع علاقے پر زبردستی قابض ہے اور اس کے خلاف جو تنظیمیں اور افراد لڑ رہے ہیں انہیں ہرگز دہشت گرد قرار نہیں دیا جا سکتا. سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
دیکھیے, ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جموں کشمیر میں جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کا وجود کشمیر کے مسئلے سے جڑا ہوا ہے, کشمیر ڈسپیوٹ سے جڑا ہوا ہے. یہ کوئی عالمی دہشت گردی کی تنظیم نہیں ہے جو کہ کشمیر سے باہر کسی ٹارگٹ کر رہی ہیں یا کسی بے گناہ پہ حملہ کر رہی ہیں. کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے ذریعے نکالا جائے, لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس مسئلے کو طول دے رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت بڑی تعداد میں جو ہیں کشمیری نوجوان جو ہیں ان کو مجبور کیا جا رہا ہے, کیونکہ کوئی سیاسی انیشیٹو یہاں پہ نہیں ہے, کوئی پولیٹیکل سپیس یہاں پہ نہیں ہے, ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بندوق کا سہارا لے. اور یہ کانفرنس بار بار کہہ چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ یقین اس بات میں رکھتے ہیں کہ طاقت اور تشدد سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ یہ مسئلہ جو ہے بات چیت سے ہی حل ہوگا. لیکن اس حوالے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں تک کشمیر کی عسکری تنظیموں کا تعلق ہے تو ان کو کشمیر کے ہی پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو عالمی دہشت گردی یا عالمی ہم اگر ہم باقی تنظیموں کی بات کریں, چاہے القاعدہ ہو یا طالبان ہو یا باقی جماعتیں ہوں یا آئسس ہو, ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن جو حکومت امریکہ ہے سراسر بھارت کو خوش کرنے کی کوشش ہے, اور اس سے ہم یہ کہیں گے کہ جموں کشمیر میں مایوسی پیدا ہوئی ہے.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
جی, آپ نے حریت کانفرنس کا نقطہ نظر سنا کہ جب دفتر خارجہ, امریکی دفتر خارجہ نے حزب المجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا ہے. لیکن ہم چلتے ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی کی طرف. ڈاکٹر گیلانی، آپ کشمیری ہیں اور بہت سارے ایسے کشمیری ہیں جو کہ آپ کے موقف سے پر بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. یہ بتائیے، امریکی دفتر خارجہ کا یہ جو حکم نامہ ہے حزب المجاہدین کو دہشت گرد قرار دیا جانا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی، اس سے قبل بھی حزب المجاہدین کے سربراہ جو ہیں سید صلاح الدین، گزشتہ ماہ ان کو امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیا گیا، اور گزشتہ روز ان کی تنظیم حزب المجاہدین کو بھی دہشت گرد قرار دیا گیا. تو اس سے بھی ہمارا موقف یہ تھا کہ ایک تو ہم بحثیت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس وقت ایک پولیٹیکل سٹرگل میں ہیں، اور کشمیر کی تحریک جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فیز سے گزر رہی ہے، اور اس میں عسکریت کا وہ رول نہیں ہے جو کسی دور میں عسکریت کا رول تھا، اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح کی عسکری جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ عسکریت کو یا ملیٹنسی کو بین الاقوامی طور پر بھی اور ریجنلی بھی جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. ایون کہ جو جہادی تنظیمیں یہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی کشمیر میں، خود پاکستان میں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ آپریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی تحریک جو کشمیر کی ہے اس پہ کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا. حزب المجاہدین ایک انڈیجینس تنظیم ہے، اس حوالے سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ہتھیار اٹھانے کا بھی حق حاصل ہے. ہم شاید ان کے موقف کے ساتھ 100% متفق نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس چیز سے ہمیں فائدہ ہے، کشمیریوں کو فائدہ ہے، ہمیں اس پالیسی کو تو کرنا چاہیے، اور کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ پولیٹیکلی زیادہ بہتر اور زیادہ میچور جو ہے وہ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو ایسے حالات میں پابندی لگنے یا نہ لگنے دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ خود انڈیا کے بقول بھی جو ہے وہ کچھ ایک دو درجن ملیٹنٹس کے علاوہ وہاں پہ ملیٹنٹس نہیں ہیں، اور ایک سیز فائر لائن پہ باڑھ لگنے کے بعد بھی کراس سیز فائر لائن جو انفلٹریشن تھی اس میں بھی کافی حد تک، یعنی تقریباً اس میں اس کا خاتمہ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو فوکس ہے کشمیریوں کا وہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے سے اپنے مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اور ملیٹنسی کو ہم کشمیریوں کی جو اکثریت ہے وہ اب آج کے حالات میں ڈس آن کرتی ہے.
اچھا، ہم مشتاق مہر کی طرف آتے ہیں، یہ سفیر رہے ہیں الجیریا میں اور ترکی میں. مشتاق صاحب، ظاہر ہے کشمیر کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ حزب المجاہدین ان تنظیموں میں سے ہے جو کہ باقاعدہ اسلحہ کے ذریعے بھارتی افواج کا مقابلہ کرتی ہے. آج بھی پاکستانی دفتر خارجہ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ حزب المجاہدین کو امریکی دفتر خارجہ نے بین کیا ہے. آپ کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے؟
جی، یہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انٹرنل ہوتی ہیں، اور ان کو بین کرنا میں سمجھتا ہوں یہ فیوٹیلیٹی ہے، یوز لیس ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ امریکہ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کو بین کر دے یا اس کو پابندی لگا دے. آرگنائزیشن اس وقت بین ہوتی ہیں جب آپ کسی سول وار کی سچویشن میں ہوں، یا کوئی ایتھنک وار ہو رہی ہو جس میں آپ کوئی باہر سے مرسنریز لے کر آ رہے ہوں، یا آپ کوئی ٹرائبل وار میں ہو جس میں دوسرے ملکوں کے فورسز ہیں ان کو آپ انوائٹ کر رہے ہوں. یہ تو ایک یوتھ موومنٹ ہے آج کے زمانے میں کشمیر میں، تو اس میں بے انتہا آرگنائزیشنز ہیں، کچھ پیسفل ہیں، کچھ ملیٹنٹ ہیں، کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ نان پولیٹیکل ہیں. تو یہ امریکن ایکشن جو ہے اس کی مجھے کوئی انٹرنیشنل لا میں یا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا جو ریجنل سچویشن میں ہے اس میں مجھے ویلیڈیٹی نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک آپٹیکل الوژن ضرور ہے کہ وہ کسی زمانے پر پی ایل او کو آؤٹ بین کیا ہوا ہوا تھا, کسی زمانے میں ایف ایل این کو الجیریا میں کیا تھا, کسی زمانے میں اخوان المسلمین کو کیا تھا. تو یہ مسلم آرگنائزیشن کو بہت دیر تک چائنیز اور رشین کمیونسٹ کو امریکہ نے بین کر رکھا ہوا تھا. تو یہ انٹرنل موومنٹس ہیں, یہ اپنے مقاصد کے لیے رہتی ہیں. اور جیسے ہمارے دوسرے مہمانوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ بے انتہا مختلف ہے 21st century کی ریکوائرمنٹ کے مطابق. وہ ملیٹنسی نہیں ہے بلکہ وہ ایک یوتھ ریولیوشن ہے جو میڈیا کی وجہ سے آیا ہے, جو ڈیموگرافک ایکسپلوژن کی وجہ سے آیا ہے, جو انٹرنیٹ کی وجہ سے آیا ہے, جو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ کی وجہ سے آیا ہے, جو ہیومن رائٹس کی وجہ سے آیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 4-5-10 بندوں کو ویزا نہ دینا یا ان کے اکاؤنٹ سے سیز کرنا یا ہندوستان کے کہنے پہ ان پہ ہندوستان اور کشمیر کے باہر پابندی لگانا کوئی انٹرنیشنل ویلیڈیٹی کی کو تسلیم کرے گا.
اچھا ڈاکٹر توقیر, آپ کے علم میں ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی ملاقات ہوئی تھی اس کے فوراً بعد سید صلاح الدین جو کہ حزب المجاہدین کے سربراہ ہیں ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا, آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بھارت کے اشارے پہ کیا جا رہا ہے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہندوستان نے اس میں جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور ایون انڈینز جو امریکہ میں تھے وہاں پہ بھی, اور پھر اس کے بعد ایک جو تعلقات کا سلسلہ شروع ہوا جو ملٹری تعاون کا اور دوسرے کاروباری تعلقات کے رینیول کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا, تو اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے جو آپس کے ریلیشنز ہیں وہ بہت ساری اس طرح کی چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ملک جو ہے وہ اپنی پالیسیوں کے تحت چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکن گورنمنٹ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ کشمیر میں کر کیا رہا ہے. اگر وہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور ان کے لیے سپیس نہیں چھوڑیں گے, پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے, جیسے کہ وہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو سپیس نہیں دی جا رہی, تو اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی اسی طرح کی جو ملیٹنسی ہے یا نوجوان جو ہیں وہ پھر انتہائی راستے جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. سمجھتا ہوں کہ جو پرسوں بات کی ہے وہاں پہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اپنے یوم آزادی سے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ سیریس چاہتے ہیں کہ یہاں محبت بڑھے, یہاں پہ امن آئے, تو آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ جو جتنا آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں گے مدد کے ساتھ, تو وہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا, بلکہ وہ مزید جو ہے وہ تنازع میں ایسے کی نیتیاں جو ہے وہ لانے کا باعث بنے گا. تو یہ عالمی سی بات ہے, ان کے تعلقات کی وجہ سے ہوا ہے ایسا ہونا ہے. لیکن جو ہمارے یہاں عسکریت کا جو طریقہ کار ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہے کہ وہ جب اپنے اہداف یا اپنی جو جدوجہد ہے آزادی کی اس سے ہٹ کے تو دوسری طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو لامالا جو انٹرنیشنل اس وقت ایک الائنسز کا جو سلسلہ ہے اس میں امریکہ انڈیا کی طرف ہی جائے گا.
جی ہاں, اور اچھا ہے کہ آپ نے یاد دلایا کہ مودی نے کیا کہا تھا ان کی بھارت کی یوم آزادی کے دن پر. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کشمیریوں کو گلے لگانا ہے, نہ کہ ان کو گولی لگانا ہے. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں حرکت المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے حوالے سے. جی, حزب المجاہدین, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر توقیر گیلانی ہیں جو کہ جے کے ایل ایف کے صدر ہیں, اور مشرق وسطی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر ہیں. ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے, کشمیر سے شوکت علی, شمیم نے کال کیا ہے مردان سے, اور ڈی جی خان سے اسفر لطیف نے. اس وقت ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com पर और कहां।
जबरदस्त, मुझे भी सबसे ज्यादा www.urduvoa.com ही पसंद है।
चलो किसी बात पर तो हम दोनों में इत्तेफाक है
भाई, www.urduvoa.com पर किसे इत्तेफाक नहीं होगा।
जी, और हिजबुल मुजाहिदीन को दहशत गर्द करार दिए जाने पर कश्मीर से हमें कॉल किया है शौकत अली ने। जी जनाब, बात कीजिए शौकत अली।
जी मैडम, शौकत अली बात कर रहा हूँ, जिला बिंदर तहसील सामान्य आजाद कश्मीर से।
जी जी,
असल में ये जो हिजबुल मुजाहिदीन पे जो बैन लगाया गया है, ये सिर्फ मोदी सरकार को खुश करने के लिए किया गया है। असल में ये कोई इस तरह के टेररिस्ट या दहशत गर्द नहीं है, जिस तरह मसीन दाइश हो गया या तालिबान हो गया, उस तरह का इनका साथ नहीं। ये तो एक मकामी तंजीम है, ये तो सिर्फ इंडिया से आजादी मांग रहे हैं, उनसे इसलिए लड़ झगड़ रहे हैं कि हमें आजादी दी जाए।
अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली, बहुत शुक्रिया। और मर्दान से शमीम ने कॉल किया।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम, ये कहना चाहता था हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में कि ये तो 100% फ्रीडम फाइटर हैं, अपनी सरजमीन की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इससे बात एक वाजे हो जाती है कि अमेरिका सालिस के बजाय एक पार्टी बनकर एशिया में आ गया है, बर्र सगीर में।
शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपकी बात हमने सुन ली, शुक्रिया। डीजी खान से हमें कॉल किया है असफर लतीफ ने। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बात सुन ली हमने। असफर लतीफ कुछ कहना चाह रहे हैं डीजी खान से।
अस्सलाम वालेकुम भाई।
जी बात कीजिए। जी जी बात कीजिए।
मुजाहिदीन कोई दहशत गर्द तंजीम नहीं है, ये सब अमेरिका इंडिया के कहने पर कर रहा है।
अच्छा, और लकी मरवत से कॉल किया है सादा गुल ने। जी जनाब बात कीजिए।
सादा गुल
जी जी बात कीजिए।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से 9/11 का वाकया हुआ
जी,
और बुश साहब ने टेररिस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, उसी दिन से ये टेररिस्ट, ये दहशतगर्दी का मसला बढ़ता जा रहा है।
अच्छा शुक्रिया। और रावलपिंडी से रियाज ने कॉल किया है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया के कहने पर अमेरिका ने ऐसा किया है, अमेरिका को दूसरे मुल्क में अंदाज में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए।
शुक्रिया। मतीन सुलेमानी लंडी कोटल से।
अस्सलाम वालेकुम। मेरे में मेहमान हजरत से पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका की मुंह पी, अमेरिका की कहने पी फ्रीडम फाइटर दहशतगर्द नहीं हो सकते। इन्होंने 1947 में जद्दोजहद शुरू की थी, लेकिन मैं अमेरिका को याद दिलाना चाहता हूँ कि ये अफगानिस्तान में आपके अरमानों का खाब कभी पूरा नहीं होगा। आप जितनी भी लोगों को मुसलमानों के लिए लीडर।
शुक्रिया आपके कॉल करने का। माहर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से डॉक्टर तौकीर ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन वहाँ की श्रीनगर में और भारतीय कश्मीर में एक मकामी तंजीम है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये जो प्रॉक्सी जंगें हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, इसकी वजह से भी पूरे खत्ते में कशीदगी है। आपके ख्याल में पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ कश्मीरियों का ये कहना है कि जिस तरह की मदद हिजबुल मुजाहिदीन को मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, इससे मामलात और ज्यादा कशीदा होते हैं।
यूं है जी, कश्मीर जो एक छोटी सी टेरिटरी है और उसमें एक वैली है जिसमें मैसिव किस्म के रेजिस्टेंस है और उसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं और उसका डिफ्लेक्शन किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से। 1970 में मैं इन्वॉल्व था शिमला एग्रीमेंट में, बड़ा क्लियरली कहा गया था कि ये जो LOC है ये अब परमानेंट बॉर्डर है और पाकिस्तान हिंदुस्तान कभी भी इंटरनेशनल वार नहीं करेंगे LOC की बुनियाद पर, तो ये परमानेंट बॉर्डर बन गए। उसके बाद पाकिस्तान ने कभी नहीं इंटरवीन किया कश्मीर में। ये अब कश्मीरी इंडिजिनस लोकल मूवमेंट्स हैं और जिसे ना पाकिस्तान का इख्तियार है और ना हिंदुस्तान का इख्तियार है। پاکستان کے سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف کریڈٹ لینے کے لیے کلیم کرنے کے لیے وہ صرف اپنی ایک چوہدراہٹ کے لیے اپنے آپ کو انوالو رکھتے ہیں, لیکن پاکستان کی حکومت, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کی آرم فورسز, انہوں نے کبھی انٹروین نہیں کیا, انٹرفیئر نہیں کیا. کوئی ثبوت نہیں ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ پچھلے 40 سال. پاکستان کی پالیسی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ یہ ایک فریڈم موومنٹ ہے جس میں نئے فیکٹرز آئے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا اس میں ایک نئی سچویشن پیدا ہو رہی ہے, اور اس کی اپریشیشن نہ تو یونائٹیڈ اسٹیٹس میں آ رہی ہے ابھی تک اور نہ یورپ میں آ رہی ہے, اور چونکہ ہندوستان اب وہ پریشان ہے اس موومنٹ کی انٹینسٹی سے تو وہ ڈیفلیکشن کے لیے نئے آرگومنٹ ڈھونڈ رہا ہے, اور یہ جو کشمیری آرگنائزیشن ہیں وہ آپس میں بھی صاف صفائی نہیں رکھ سکتی اور وہ لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی نہیں رکھ سکتی, تو وہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ یہ فلانی آرگنائزیشن سپورٹ کریے, فلانی آرگنائزیشن سپورٹ کریے. اگر ایسا ہوتا تو اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, انٹرنیشنل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ 10 بندے پکڑ کے لے آتے, دکھاتے کہ یہ پاکستانیز ہیں, انہوں نے ہمیں $10 لاکھ بھیجے ہیں یا 10 لاکھ بندوقیں بھیجی ہیں. نتھنگ آف دی سارٹ. پاکستان کمپلیٹلی نیوٹرل اور کمپلیٹلی ایک قسم کا ڈسٹینس پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے.
ڈاکٹر توقیر, آپ اس سے اتفاق کریں گے, کیونکہ آج بھی پاکستان کے دفتر خارجہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ حزب المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے.
جی, میں کس سے اتفاق کروں گا؟
نہیں, آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ حزب المجاہدین فقط اور فقط ایک مقامی تنظیم ہے جس کی پاکستان سرپرستی نہیں کرتا.
جی, میں اسے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی شکل میں مختلف اس طرح کے گروہوں کی, جس پراکسی وار کی طرف آپ نے اشارہ کیا, وہ جاری ہے اور ان کی سرپرستی بھی ہوتی ہے, اور اسی وجہ سے جو ہماری تحریک کا کلر ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ پہلو سامنے آتے ہیں. یہ جو پورا جب کوئی بچہ مرتا ہے تو اس کو پورے طریقے سے پاکستانی جھنڈوں کا پروپیگنڈا کرنا اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو لے کے آنا اور ان سے جھنڈے لہروانا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں مختلف چیزیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوئے جو پالیسی ساز ہیں انہوں نے ایک ریٹورک رکھی ہوئی ہے کہ بھائی اپنے نقطۂ نظر کے قریب کے خلاف جو بھی چیز آئے گی تو اس کو ہم نے آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ ریجیکٹ کرنا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, عقائد کو تسلیم کرنا چاہیے. اور چونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے اور ملیٹنسی جو ہمارے لیے یہی پرابلم ہے, کشمیریوں کے لیے یہی پرابلم ہے کہ جو فورن سپانسرڈ ملیٹنسی ہے وہ کہیں سے بھی ہوتی ہے, وہ چاہے کوئی ان کو عرب سے چندے دیتا ہے یا وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ان کو کرتے ہیں, تو اس سے کشمیر کی تحریک کو نقصان ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیجینیس ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مقامی تنظیم ہے, لیکن وہ سپانسرڈ ضرور ہیں.
ہمارے ساتھ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی, اور اسلام آباد سے تھے پاکستان کے سابق سفیر مشرق وسطی میں مشتاق مہر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں پاکستانی سیاست کی طرف. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل قومی احتساب بیورو میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹے حسن اور حسین کے کیسز بھیجے جائیں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف نے. اور آگے چل کر ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما کیپٹن شاہین بٹ. لیکن محمود اشرف یہ بتائیے کہ کل جب عزیزیہ سٹیل ملز کا کیس قومی احتساب بیورو میں جائے گا تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس کیس کا پاناما لیکس کیس کے ساتھ کیا ربط نکالا جائے گا؟
دیکھیے جی, یہ پاناما لیکس میں جو سب سے بڑی بات تھی, کچھ ایسے ایسٹس تھے جن کو شریف فیملی نے اپنے کاغذات میں پیش نہیں, ان میں تحریر نہیں کیا تھا, جو نامینیشن پیپر انہوں نے داخل کیے, اور اس کے علاوہ بھی جو ادروائز جو ان کے ٹیکس کے کاغذات تھے اس میں بھی ان کے متعلق کوئی معاملات نہیں تھے. تو براہ راست تعلق ہے ان ایسٹس کا جس جو کہ پاناما لیکس سے ظاہر ہوئے, اور اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی بنی اس نے بھی جو انویسٹیگیٹ کیا. اور جو اور بڑی بات ہے کہ کچھ کیسز ایسے تھے کہ جو ان کے خلاف سرد خانے میں پڑے ہوئے تھے, ان کے متعلق بھی سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ ان تمام کیسز کو نکال کے اور ان کے ریفرنس بنا کے پیش کیے جائے نیب عدالت میں. اور اس کے لیے انہوں نے 6 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ 6 ویکس جو ان کا انہوں نے فیصلہ کیا 28 جولائی کے فیصلے کے 6 ہفتے کے اندر اندر احتساب عدالت میں دائر ہوں, اور احتساب عدالت کو بھی پابند کیا کہ وہ اس کو 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے گی.
اچھا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ملک کے سابق صدر آصف زرداری کے خلاف بھی بدعنوانی کے کیسز نیب میں بھیجے جائیں گے, اس کے بارے میں بتائیے یہ کس سے متعلق ہوں گے؟
جی, آصف علی زرداری کے متعلق بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو زیر تحقیق تھے, اور ان کے متعلق نیب میں باقاعدہ طور پر انکوائریز ہو کے اور کیسز پریپیئرڈ تھے, لیکن کیونکہ ان کا جو ایک چل رہا تھا میثاق جمہوریت, اس لیے میثاق جمہوریت کے تحت نہ انہوں نے ان کے خلاف کوئی کیسز ظاہر کیے نہ انہوں نے ان کے خلاف کیے, تو اس لیے اب جب سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو بند فائلیں ہیں ان کو کھولی جائیں اور کیسز جو ہے نیب میں دیے جائیں, تو اس لیے جو بھی کیسز جو نیب میں پینڈنگ پڑے تھے یا کسی بھی طور اس کو غیر قانونی طور پر ان ریفرنسز کو خارج کر دیا گیا تھا, اب وہ ریفرنسز دوبارہ دائر ہوں گے. جب یہ شریف فیملی کے خلاف یہ ایسا آرڈر پاس کیا ہے تو اس آرڈر کا جو امپیکٹ ہے وہ تمام ایسے کیسز پر بھی ہوگا کہ جو اس طریقے سے پینڈنگ پڑے ہیں اور وہ فیصلہ نہیں ہوئے.
ہم کچھ کالز لیتے ہیں اس موقع پہ اور 2-3 منٹ بعد پھر ہم چلیں گے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما کیپٹن شاہین بٹ کی طرف. شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھاراوالہ سے.
السلام علیکم, شوکت علی انجم دھاراوالہ سے. بات دراصل یہ ہے کہ لا از ایکول فار آل, تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اس کے لیے اوپر سے لے کے نیچے تک صاف ہونا چاہیے. جو غلط ہو اس کو سلاح ہونی چاہیے, جو صحیح ہے اس کو اس کا مطلب انعام ملنا چاہیے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میٹنگ, ان شاء اللہ بات ریکویسٹ ہو گاڈ اگین.
ہمیں اور بھی کالز آ رہی ہیں. جی, کالر لائن پہ ہیں, اپنا نام بتائیں, کہاں سے کال کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, کالر نام بتائیے. اچھا, غلام خان نے کال کیا. جی جی, نام بتا جی, کیا کہنا چاہیں گے؟
جی, جیسے کہ سارے حالات واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی بدعنوان وہ بھی بدعنوان, تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی بدعنوان نہ ہو نہ تو وہ پرائم منسٹر بن سکتا ہے نہ ہی صدر بن سکتا ہے. ایسے حالات میں ہم کیا کریں, یہ سوال ہے آپ کے کرٹک میں.
طارق چختائی نے کال کیا ہے چونیا سے.
جی, السلام علیکم. میں نے خوشی کی بات یہ ہے کہ احتساب کا سلسلہ جو پاکستان میں اب شروع ہو گیا ہے نا, اس کے رزلٹ جو ہیں وہ درست نکلیں گے. قطع نظر کسی پارٹی کے یا کوئی بھی ہو, جو جرم کرتا ہے وہ اس کا احتساب کڑا ہونا ہی چاہیے. پوری قوم اس پر بہت خوش ہے. بہت شکریہ.
عمر انقلابی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ڈی آئی خان سے.
جی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سوچ چکے رہی کہ ملک میں بلاجستی ہونی چاہیے,
جب وزیر بلوچ کو دبئی سے پکڑ کر ادھر لایا جا سکتا ہے تو مشرف اسے ادھر نہیں کیوں ادھر نہیں لایا جا سکتا, اس سے بھی حساب ہونا چاہیے. بس یہ شبین کے شروع ہوئی تھی حساب ہونا چاہیے تو اس کو بھی ادھر لایا جائے, اگر وزیر بلوچ کو دبئی سے لایا جا سکتا ہے تو مشرف کو بھی ادھر لایا جائے. مہربانی.
اور قصور سے رزاق کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی رزاق, رزاق قصور سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم السلام.
اصل میں پتا کیا ہے, یہ جو نواز شریف کے خلاف ہوا نا کیس,
جی جی,
یہ جلدی میں اور عجلت میں فیصلے ہیں, یوں لگ رہا ہے جیسے مجموعی طور پہ یہ جو ہے نا یک طرفہ ولی علی نے جلدی میں فیصلہ دیا.
اچھا آپ حامی ہیں نواز شریف کے. جی 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 ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی. محمود اشرف یہ بتائیں, جس طرح سے کالرز نے بھی اشارہ دیا, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آئین کی شکیں ہیں 62 اور 63, اس کے تحت اگر کوئی صادق اور امین نہ ہو تو وہ غیر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. ایسے میں مستقبل کے وزیر اعظم کیسے ملیں گے؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے میں صرف مستقبل کے وزیر اعظم ہی نہیں, مستقبل کی اسمبلی کا ملنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں اور ویسے پوری پبلک جانتی ہے کہ شاید کوئی 10-15% کوئی ایسے ممبران پارلیمنٹ ہو جس میں پوری پارلیمنٹ شامل ہے, پروونشل بھی اور فیڈرل بھی, کہ جو 62 اور 63 پہ پورے اترتے ہوں. اب اگر انہوں نے نواز شریف کو 62 اور 63 پر ڈسکوالیفائی کیا ہے تو پھر قانون کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ عمل سب کے ساتھ دہرانا چاہیے, اور جس طرح اس کو اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے اور جس طرح اس کو عہدے سے ہٹایا گیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو پھر ایک دفعہ عمل شروع کیا ہے تو سب کے لیے شروع کر دینا چاہیے. اسی سے ہی میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی بہتری ہے, ادروائز اگر یہ کسی ایک فرد تک محدود رہا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ آئندہ کافی مضر ثابت ہوں گے ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی.
اس سلسلے میں بتائیے, ہم نے یہ بات کی کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے خلاف اس وقت جو ہیں کیسز ہیں, کیا پی ٹی آئی کے بھی کے خلاف بھی ہیں, عمران خان کے خلاف بھی کوئی کیسز ہیں؟
جی ابھی لیب میں تو کوئی کیس نہیں ہے, اس لیے کہ عمران خان پاکستان میں ابھی جو کسی عہدے پر پارلیمنٹیرین تو ضرور بنا ہے لیکن کبھی حکومت میں آیا نہیں ہے, اس لیے اس کے خلاف ادروائز حکومتی طور پر کوئی کرپشن کے تو ان کا وہ نہیں ہے الزامات, لیکن پرسنلی اس میں وہ ٹیکس ریجن کے یا منی لانڈرنگ وغیرہ کے جو سلسلے ہیں ابھی وہ انڈر ڈسکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اس میں کوئی معاملہ ہوا تو شاید آگے اگر گلٹی پایا گیا تو وہ آگے معاملات چل سکتے ہیں, ادروائز میرا خیال ہے کہ ابھی تک نیب کے تحت اس کے خلاف کوئی پروسیڈنگ یا کوئی ریفرنس وغیرہ پینڈنگ نہیں ہے.
آپ نے ہمارے بہت سارے کالرز کو سنا جن کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے, بعض کا کہنا ہے کہ یہ جلد بازی میں کیا گیا ہے, لیکن آج ہم نے سنا کہ مریم نواز کے جو قومی اسمبلی ہے 160 حلقے میں انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہیں منظور ہو گئی ہیں, آپ کے خیال میں مریم نواز خود کھڑی ہوں گی یا کیا دیکھتے ہیں اس حلقے کے لیے؟
کلثوم نواز کے ہوئے یا مریم نواز کے؟
مریم نواز کے, کلثوم نواز کے, جی جی جی
جی جی کلثوم نواز کے ہوئے. انہوں نے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ کلثوم نواز کو الیکشن لڑوائیں گے اور خود ہی کھڑی ہوں گی. کلثوم نواز کے نامنیشن پیپر ایکسپٹ ہو گئے ہیں, یہ بات درست ہے, کیونکہ وہ پہلے پارلیمنٹیرین نہیں رہی ہیں اس لیے ان میں ان کے معاملات میں تو کوئی اتنی زیادہ ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی, تو انہوں نے اپنی طرف سے ایسا ہی کوئی بندہ اپنی ہی فیملی کا لانا چاہا ہے کہ جس میں آگے کوئی رکاوٹ کوئی اتنی خاص نہیں ہو, کیونکہ پاناما لیکس میں یا سپریم کورٹ سے جو فائنڈنگ آئی ہے اس میں شاید کلثوم نواز شریف کے خلاف کوئی اتنے الزامات نہیں ہیں.
جی ہاں,
وہ آگے یہی نواز شریف بھی یہی چاہیں گے, کیونکہ اگر میں کوئی پولیٹیکل بات کروں تو دونوں بھائیوں میں کافی رفٹ ہے اس معاملے میں.
کیونکہ ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل نون کے رہنما بھی ہمیں جوائن کریں. آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت سینیٹر یعقوب خان ناصر کو پی ایم ایل نون کا صدر بنا دیا گیا ہے, اس سے کیا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف کے صدر رہنے کے چانسز کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں, وزیر اعظم دوبارہ منتخب ہونے کے چانسز گھٹتے جا رہے ہیں؟
دیکھیے, نواز شریف سے جہاں تک تعلق ہے, وہ پی ایم ایل این کا بھی پریزیڈنٹ اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کے خلاف فائنڈنگ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی کہ یہ 62% کے تحت نااہل ہے. اگر یہ کوئی قانون میں تبدیلی کریں گے, آئین میں تبدیلی لے کے آئیں گے, تو پھر تو اس کی ڈسکوالیفکیشن ہٹ سکتی ہے. نہیں تو نواز شریف کی جو ڈسکوالیفکیشن ہے وہ لائف لانگ ہے, اور وہ آئندہ وزیر اعظم تو کیا قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں بن سکتے. اب اگر وہ قانون میں تبدیلی کر لیتے ہیں اور کوئی اسپیشل انیکٹمنٹ ایسی کر دیتے ہیں تو پھر وہ شاید خود کو کوالیفائی کرا کے دوبارہ آ سکیں. ایسا امکان کوئی نزدیک دور سے نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو پارٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں ان کا کنسنسس ہو, جو مشکل نظر آ رہا ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کامنٹس کے لیے اس وقت چلتے ہیں سینئر صحافی محمد ریاض کی طرف. یہ اے پی پی کے سربراہ بھی رہے ہیں. محمد ریاض, ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے خلاف اس وقت کیسز, ان کے بیٹوں کے خلاف کیسز, حسن اور حسین کے خلاف قومی احتساب بیورو میں عزیزیہ سٹیل ملز کے حوالے سے کیسز بھیجے گئے ہیں. کیا یہی ایک کیسز ہیں یا آپ دیکھتے ہیں کہ ماضی میں اور بھی اس طرح کے کیسز ان کے خلاف نیب میں بھیجے جائیں گے؟ جی محمد ریاض,
ہے اس کے پاس ان کے کیسز وغیرہ موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ماضی میں جو ہے حکومتوں کی اپنی جو پالیسیاں رہی ہیں اپوزیشن یا حکومتوں کی, تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو وہ کوشن فراہم کرتے رہے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اگر ان کو نہ بھی چھیڑا جائے پچھلے کیسز کو, تو یہ دو کیسز جو ہے یا عزیزیہ میل والا جو کیس ہے یہی ان کے لیے کافی ہوگا ان کو فردر ڈسکوالیفائی کرنے اور ان کو سزا دینے کے لیے.
محمود اشرف, جانے سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس قسم کی سزا مل سکتی ہے نیب کی طرف سے ان سیاستدانوں کو؟
جی, یہ نیب میں جو سزا دی گئی ہے وہ سیکشن 10 ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999 کا, جس کے تحت ان کو 14 سال سزا مل سکتی ہے, اور اس کے علاوہ ان کی جو بھی پراپرٹی وہ سمجھیں کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر بنائی تھی, چاہے وہ منقولہ ہو چاہے وہ غیر منقولہ ہو, وہ ساری ضبط ہو سکتی ہے.
اچھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. محمد ریاض, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 29 سال پورے ہوئے ہیں جنرل ضیاء کی ہلاکت کو, اور ہم بات کریں گے کہ اس کا پاکستان پر اور افغانستان پر کیا اثر پڑا ہے. خاص طور پہ یہاں امریکی میڈیا میں جو کہا گیا ہے جنرل ضیاء کے حوالے سے کہ ان کی موت سے اصل میں امریکہ کو فائدہ پہنچا ہے. ہم اپنے کالرز کو بھی اس موقع پہ سننا چاہیں گے. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89. آگے چل کر ہم پروفیسر عظمت رسول کو بھی لیتے ہیں جو کہ جنرل ضیاء کی 29ویں برسی پہ بات کریں گے اور اس کا افغانستان پر کیا امپیکٹ پڑا ہے. لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
خطاب کے جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کی ہلاکت ہوئی, اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ جہاز فضا میں پھٹ گیا جس کی وجہ سے کوئی 30 افراد ہلاک ہوئے. اس میں جنرل ضیاء سر فہرست تھے. امریکہ کے جو سفیر ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے. اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فلوریڈا یونیورسٹی کے پروفیسر عظمت رسول نے, اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی محمد ریاض جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. پروفیسر عظمت رسول, آپ سے ابتدا کرتے ہیں کہ یہاں ابھی آپ کے خیال میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کو اڑانے میں کس کا ہاتھ تھا, کیونکہ اتنے سال گزر گئے, 29 سال آج پورے ہوئے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا روس کی خفیہ اداروں نے یہ کارروائی کی, یا سی آئی اے نے کی, یا بھارت نے کی؟ اس وقت کیا ہے اس سلسلے میں سوچ؟
جی بہت شکریہ. اصل میں پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے ہائی پروفائل مرڈرز یا جو سانحات ہوئے ہیں ان کے بارے میں حتمی بات کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ لیاقت علی خان سے لے کے ضیاء الحق اور پھر بیندر بھٹو کی اسیسینیشن تک کے ایسے جو سانحات ہیں ان کے بارے میں کوئی بات حتمی رائے سے تو کہی جا نہیں سکتی, کیونکہ جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ کبھی عوام تک لائی نہیں جاتی. بہت ساری کانسپریسی تھیوریز البتہ موجود ہیں. اس وقت میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اور یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں, اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ وہ ونگ جو تھا انہوں نے انڈیا کی ایکٹیو مدد کے ساتھ یہ ایک جو ہے یہ بوم جو ہے یہ پلانٹ کیا. سی آئی اے کے بارے میں بھی بہت ساری بات کی جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت اینٹائی امریکن سینٹیمنٹس تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں, تو اس وجہ سے کوئی بھی اس طرح کا واقعہ اس کا کوئی اور سرا ملنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کا الزام سی آئی اے پہ ڈالنا بہت آسان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کسی بھی یہ ساری صرف کانسپریسی تھیوریز ہیں, کوئی حتمی اس کے بارے میں رائے قائم کرنا میرے خیال میں یہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ اس سارے واقعے کا کون ذمہ دار تھا, کیونکہ اس میں بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا, اور ضیاء الحق کی پالیسیز کے ساتھ اتفاق کیا جائے یا اختلاف کیا جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس طرح سے مطلب یعنی یہ جو ایک واقعہ ہوا اس وقت پہ ایک یعنی مجھے یاد ہے میں لاہور میں تھا اس وقت, تو بڑی ایک غیر یقینی کی صورتحال ملک میں اس وقت پیدا ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا.
ہم سینئر صحافی محمد ریاض کی طرف جاتے ہیں, وہ اسلام آباد میں ہیں. محمد ریاض, کہا یہ جاتا ہے کہ جنرل ضیاء نے طے کر دیا تھا کہ افغانستان کو پاکستان کے دائرہ اختیار میں رکھنا ہے, اور یہ یہاں کی جو امریکی میڈیا ہے اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جس نے بھی ضیاء کو مارا, لیکن یہ کہ فائدہ سب سے زیادہ امریکہ کو ہوا, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر افغانستان پاکستان کا سیٹلائٹ بن جاتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس تھیوری کے بارے میں؟
دیکھیے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان پہ بیک وقت دو پالیسیز جو ہیں وہ نہیں چل سکتی تھیں. ایک پالیسی تو امریکہ کی تھی, اور امریکہ جو ہے وہ روس سے اپنا ویٹ نام کا ادھار چکا رہا تھا, تو ان کا تو اس حد تک تھا کہ کسی طریقے سے افغانستان سے روس نکل جائے, اور روس کی کو اس کا افغانستان میں آنا مہنگا بھی پڑا, کیونکہ اس کی معیشت پہ اثرات پڑے, خود اس کے اپنے جغرافیے پہ اثرات پڑے, اور وہ ڈسممبرمنٹ کا شکار ہوا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جس انداز سے افغانستان کو لے کے جا رہے تھے وہ شاید امریکہ کی پالیسی سے ڈیویٹ کر رہے تھے. یعنی امریکی جو تھے وہ دو سال تک, جب جنرل ضیاء اقتدار میں آئے تو دو سال تک کسی بھی غیر ملکی یعنی ملک نے کسی دوسرے ملک نے ان کو نہ دعوت دی نہ ان کو تسلیم کیا. جب افغانستان میں روس آ گیا تو اس کے بعد سے جو ہے پاکستان کی جو فوجی حکومت تھی وہ امریکہ کے ہاں محبوب ترین حکومت بن گئی. انہوں نے پیسہ بھی دیا, انہوں نے ٹیکنیکل ٹریننگ بھی فراہم کی, انہوں نے ہتھیار بھی فراہم کیے, اور انہوں نے کہا کہ جو اس میں کینن فوڈر کے طور پر جو لوگ یوز ہوں وہ مقامی افغان ہوں. تو لہذا افغان مجاہدین جو ہیں उनको रेगन से भी मिलवाया गया, अमेरिका ले जाया गया, और उन्होंने कहा कि रेगन ने कहा कि ये वो लोग हैं जैसे अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे. तो उस वक्त अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा मकाम था जहां से अमेरिकी जो हुकूमत है वो रूस से अपना इंतकाम ले सकती थी. तो इस सारे सिचुएशन में जो जनरल जियाउल हक का जो की पॉलिसी थी वो पॉलिसी अमेरिका की पॉलिसी से मेल नहीं खाती थी. जियाउल हक का जिहाद जो था, लाजमी बात है कि वो जिस अंदाज से उसकी उठान थी, आखिर आखिर में जाकर वही जहादी ग्रुप जो है वो अमेरिका के भी खिलाफ हुए. यानी आप उसामा बिन लादन को देख सकते हैं कि जिसने पूरी दुनिया से CIA के की मदद के साथ जो है वो मुसलमान बुनियाद प्रस्त अफगानिस्तान में इकट्ठे किए, तो बाद में वो उसामा बिन लादन भी अमेरिका के खिलाफ हो गया. बल्कि अमेरिका की जो अहम तनसीबात थी बाज़ ममालिक में वो भी उनके निशाने की जद में थी. तो इसलिए ये कि अमेरिका को तो बहुत बड़ा फायदा इस अंदाज से हुआ कि उनके रास्ते से एक बहुत बड़ी रुकावट जनरल ज़िया की सूरत में जो है वो खत्म हो गई. और उसके बाद जाहिर है कि जो नई क़यादत आई पाकिस्तान में तो उसके साथ अमरीकियों ने अपने उसी एजेंडे पे दोबारा उनको कायल किया जो अमरीका चाहता था. लेकिन फिर बहरहाल ये हुआ कि जब अफगानिस्तान जब रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसके बाद से खुद अमेरिका ने भी जो है इस बोझ को अपने कांधे से अलग फेंक दिया. फिर बाद में ये खुद अमेरिका की पॉलिसियों से इससे मुतासर हुई और अमेरिका को दोबारा जो है अफगानिस्तान में रजू करना पड़ा.
बहुत दिलचस्प. हम प्रोफेसर अजमत को भी लाते हैं लेकिन हम आवाम को भी सुनना चाहते हैं. हमें जो कॉल्स आई हैं दिलचस्प हैं कि लाड़काना से मोहम्मद एहसन ने कॉल किया है, मोहम्मद अकरम ने कॉल किया है अटक से, और गुलफाम ने उरगजई एजेंसी से. पहले जाते हैं अटक जहां से मियां मोहम्मद अकरम कुछ कहना चाह रहे हैं. जी जनाब बात कीजिए.
ये है कि ये जो 1979 में वाक़ हुआ था रूस इंटरफेयर कर गया इसके अंदर, रशिया के अंदर, ये अफगानिस्तान के अंदर वो कब्जा करना चाहता था. अगर रूस वहाँ कब्जा कर लिया वो पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ी तबाही का बात बनता. बड़ा अच्छा हुआ कि वो डिक्टेटर तो था जियाउल्लाह, लेकिन वो हो गया. अमरीकियों को गिरावट दी, अपनी फौज भी भेजी, मुजाहिदीन दिए, उसने उन लाखों लोगों से पाक किया अफगानिस्तान को.
चलिए आपका नुक्ता नजर हमने सुन लिया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का. गुलफाम ने कॉल किया है उरगजई एजेंसी से. वालेकुम सलाम.
मैडम जनरल ज़िया से अपने बहुत अच्छा हुकूमत किया. अगर आप देख ले तो उस टाइम 28-30 लाख अफगानी लोग अचानक पाकिस्तान के ऊपर आया, लेकिन उसने पॉलिसी ऐसा इस्तेमाल किया, ईरान के साथ अच्छा ताल्लुकात रखा और भारत में जो है ना सिख लोग उठकर खालिस्तान का नारे लगाना शुरू किया. तो जब तक वो था तो कोई महंगाई नहीं आया, 10 रुपए की चीनी 1 किलो ज्यादा यानी नहीं आटा ने भी नहीं ऊपर गया.
अच्छा.
लेकिन बस बदकिस्मती से जब वो उसको मरवाया था अमरीका ने, तो बस उसने दिल चाहे अपने आदमी को भी मरवाया और उस बेचारी को भी मरवाया. खुदा हाफिज.
प्रोफेसर अजमत रसूल, हम जाहिर है कॉल्स भी लेते रहेंगे लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज हैं कि किसने जनरल ज़िया को मरवाया. अगर जनरल ज़िया 1988 में नहीं इंतकाल करते, इसका आपके ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर क्या असर पड़ता?
जी ये बहुत ही अहम और बड़ा ही दिलचस्प सवाल है जो आपने किया है कि अगर पाकिस्तान, अगर जनरल ज़िया का उस वक्त इंतकाल ना होता तो उस खित्ते के अंदर जो सियासत है उसके ऊपर क्या असरात रुनुमा होते. मेरे ख्याल में एक तो आपको याद होगा कि 1988 में ही जनेवा रिकॉर्ड किया था प्राइम मिनिस्टर जनेजो की हुकूमत ने, और नूरानी साहब उस वक्त वज़ीर ख़ारिजा थे जिन्होंने जनेवा जाके ये रिकॉर्ड साइन किया था. जनरल ज़ियाउल हक ने इसी जुर्म की पादाश में जनेजो हुकूमत को बर्खास्त कर दिया था. चूंकि मसला उस वक्त अफगानिस्तान में ये था कि जब रशिया का इंकलाब हो जाएगा, चूंकि 1988 और 1988 89 کے قریب یہ جو ہے یہ اشارے مل رہے تھے کہ ریشنز جو ہیں وہ اپنا آپ یہاں سے پوچھ کر جائیں گے, تو پھر اس کے بعد گورنمنٹ کون بنائیں گے؟ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو امریکنز جو تھے وہ چونکہ اس وقت جلدی میں تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رشین انخلاف ہو جائے اور اس کے بعد یہ افغان مسئلہ جو ہے افغانوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے. جبکہ جنرل ضیاء الحق کا میں سب سے متفق ہوں کہ اس وقت ایجنڈا کچھ اور تھا کہ افغانستان کو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کا پاکستان کے بعض اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ افغانستان کو ساتھ ملا کے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ اچیو کی جائے انڈیا کے مقابلے میں. وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جنرل ضیاء الحق کا بہت زیادہ فوکس اور بہت زیادہ انٹرسٹ تھا. تو میرے خیال میں اگر جنرل ضیاء کا انتقال نہ ہوتا اور مگر یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت جنیوا اکارڈ کر چکی تھی, تو شاید یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جنرل ضیاء کوشش کرتے ایک ایسی حکومت قائم کرنے کی جو تھوڑی وہ قدامت پرست یا ایک مذہبی بنیادوں کے اوپر قائم بھی ہوتی اور پاکستان کے ساتھ بہت وفادار بھی ہوتی. اب یہ کیا یہ پاسبل ہے, کیا یہ ممکن ہے, کیا یہ ممکن ہوتا بعد میں کہ افغان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح لوائل ہوتے یا سیٹلائٹ اسٹیٹ بنتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. اگر جنرل ضیاء اس کے اوپر سوچ رہے تھے یا سوچتے تھے تو یہ تھوڑی ایمبیشیس تھنکنگ تھی, کیونکہ جو افغان ہیں ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ یا ایک ایسی ریاست کے طور پہ کہ جو ریاست دوسروں کے تابع ہو وہ نہیں رہے. تو میرے خیال میں بڑا ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی کہ جنرل ضیاء وہاں پہ موجود ہوتے اور جنرل ضیاء کا بہرحال اثر و رسوخ اور جنرل حبیب گل وہ بھی انتقال کر چکے ہیں اور ان کے دیگر جو ان کے رفقا تھے جنہوں نے یہ جہاد کے بیج بوئے اور جس کے ثمرات آج بھی دنیا بھگت رہی ہے, تو وہ میرے خیال میں صورتحال شاید کسی اور طرف لے کے جاتے اور شاید اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم ہوتی جو مذہب پرست بھی ہوتی, قدامت پسند بھی ہوتی. لیکن کیا وہ پھر 9/11 کرتے یا نہ کرتے,
وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. بالکل, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی محمد ریاض سے. محمد ریاض, آپ کے علم میں ہے کہ جنرل ضیاء کے انتقال کے بعد پاکستان کے خفیہ اداروں نے بہت سارے ایسے انتہا پسندوں کو اٹھایا, ان کو طالبان کی ٹریننگ دی اور پھر ان پر ان کو کابل میں بھیجے 1996 میں, اور تاکہ پھر جو نئی حکومت بنے اس میں انتہا پسند ہوں. آپ کے خیال میں اگر جنرل ضیاء زندہ ہوتے تو یہ زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے اپنی قسم کی حکومت وہاں بنانے میں؟
نہیں, بالکل نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, یہ تو بالکل اس میں تو اس انداز سے آپ کے سوال میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ضیاء الحق کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے تو وہ اپنی مرضی سے کر لیتے. ایسا نہیں تھا, کیونکہ اس وقت جو امریکہ کی جو پالیسی تھی اور پھر جو ہمسایہ ممالک تھے افغانستان کے, ان کا بھی ایک جو ہے مفاد افغانستان کے اندر بنتا تھا. تو اس وقت کی حکومت کی جو سب سے بڑی غلطی یہ تھی ضیاء الحق کو یا اس کے ساتھیوں کی, کہ انہوں نے اپنا زور افغانستان کے اندر ایک ایتھنک گروپ کے پلڑے میں ڈال دیا. یعنی وہ زیادہ ریلائی کرتے تھے پختون مجاہدین کے اوپر, اور انہوں نے اپنی اس پالیسی کی وجہ سے افغانستان کے اندر ایران اور ہندوستان کے لیے دروازے وا کر دیے, راستہ ان کو بھی کے لیے بھی کھول دیا کہ ایک مخالف فریق جسے شمالی اتحاد کہا جاتا تھا پھر اس کی بیکنگ جو ہے وہ ایران اور ہندوستان نے شروع کر دی. تو ایسی صورت میں اگر ضیاء الحق زندہ بھی ہوتے تو بھی ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کو جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق افغانستان میں فیصلے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتے, بلکہ یہ ہوتا کہ خطے کے اندر ایک بڑی لڑائی ہو جاتی, ایک سول وار شروع ہو سکتی تھی, کچھ بھی ہو سکتا تھا. کیونکہ یہ تو یہ تھا کہ ضیاء الحق کس قسم کے اقدامات افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ضیاء الحق جس قسم کا یعنی ایک قبائلی جو نظام تھا افغانستان کا, اس کے اوپر جس قسم کی شرعی چادر اڑوانا چاہتے تھے, وہ شاید خود ان ممالک کو بھی ناپسند ہوتی جو ضیاء الحق کو کی فنڈنگ کر رہے تھے. میری مراد جو ہے وہ مشرق وسطی کے ان ممالک کی جانب ہے کہ جو آج کے دور میں تو اسلامک اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر بیلنس رکھنے کے لیے وہ کام نہ کرتے جو ضیاء الحق کرنے جا رہا تھا.
اچھا.
کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ان ممالک کو یعنی سعودی عرب کو، یو اے ای کو یا دیگر ممالک کو امریکہ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا تھا، اس وقت بھی کنٹرول کر رہا تھا، اور یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج بھی امریکہ کے اعتادی ہیں. تو ایسی صورت میں ضیاء الحق شاید کچھ نہ کر سکتا.
جی ہاں، ہم بہت مختصر اپنے کالرز کو لیتے ہیں، اور محمد شفا چترال سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بات کیجیے محمد شفا. وعلیکم السلام.
پہلے میں جانتا کہ ضیاء صاحب کا زندگی کا تعلق ہے، اس نے جتنا نقصان ہمارے مسلمانوں کو پہنچایا، آتے ہی بٹو جیسی عظیم ہستی کو اس نے عدالتی شہید کر دیا عدالت کا واسطہ لے کے. دوسرا، اس نے مسلمانوں کے ساتھ اور مظلوم طبقے ساتھ اتنا ظلم کیا، سوویت یونین کا خاتمہ اس کی وجہ سے ہوا. ابھی ایک اپائے سپر پاور ہے دنیا میں، جو کرتا ہے وہ اپنے مرضی سے کرتا ہے. اب دوسرے کوئی مسلمانوں کا، غریبوں کا پوچھنے والا.
بہت دلچسپ، بہت دلچسپ. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں سوال. میاں والی سے مرید خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی مرید خان، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. حبیب حسین شاہ نے کال کیا ہے راولہ کوٹ سے.
جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ظالم و بدترین حکمران ضیاء الحق تھا، اور اس کے جہاز کو جو بابل پور میں آگ پیش آیا، وہ بعد میں آ گیا تھا کہ یہ سوویت یونین کی لیزر سے اس کو تباہ ہوا. اور میں نے ایک مہینہ ایک دن پہلے ایک نظم لکھی تھی کہ تیرا قاتل بھی مرے گا ایک دن، اب تو نام اور نشان بھی نہ رہے گا اس کا. اب تو حبیب کی آنکھوں سے آنسوں کا سمندر ہر وہاں گھر کس میں ہو جائے گا تیرا قاتل. اب تو ٹھیک ایک مہینے اور ایک دن کے بعد ایسا ہی ہوا.
جی، اور آج 29 سال ہو گئے اور آپ نے اپنی پوئم سنائی، بہت شکریہ. فقیر محمد نے کال کیا ہے خیبر پختونخوا سے. فقیر محمد، وعلیکم السلام.
میڈم، میں آپ کا پروگرام بہت بہت ٹائم سے سنا اور آپ بہت اچھی گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میڈم، میں صدر ریاض صاحب کے بارے میں یہ بات کروں گا، اگر اس ٹائم پہ یہ اس ٹائم پہ افغانستان پہ جب رشیا آ گیا تھا، تو اس ٹائم پہ یہ امریکہ کہاں تھا، یہ نیٹو اس ٹائم پہ کہاں تھا، کیوں نیٹو نہیں ہے؟ تو ہم لوگ کو پاکستان پر یہ مالبت جو ڈال دیا، ابھی تک پاکستانی عوام اس کو بھکاتا رہے، ہمارا کتنا خراب ہوا افغانستان کے اندر.
بہت دلچسپ.
نیٹو اس ٹائم پہ کدھر تھا؟ یہ نیٹو کیوں نہیں بنایا امریکہ نے؟ کیوں نیٹو بھیجا افغانستان کے اندر رشیا کے خلاف؟
پروفیسر عظمت رسول، ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے. اس میں جو کالر نے ایک بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سوویت یونین، امریکہ نے سوویت یونین کو ختم کرنے میں کافی کامیابی حاصل کی، پاکستان کو استعمال کیا یہ کرنے کے لیے. اس کے بعد آج کے روز جب امریکہ واحد سپر پاور ہے دنیا میں، اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟
جی، یقینی طور پہ ہمارے جو کالر ہیں انہوں نے بڑی ہی دلچسپ بات کی، اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بیلنس آف پاور بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیلنس آف پاور ڈسرپٹ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بڑا کیوس پیدا ہوتا ہے، اور یہی کیوس جو ہے یہ ہمیں نظر آیا بعد میں افغانستان میں بھی، اور آج تک ہمیں وہ کیوس جو ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وار آن ٹیرر اور ساری دوسری یہ جو آؤٹ فٹس ایمرج ہوئی. اور رشیا ایز اے بیلنسر جو تھا، اس کا جو رول تھا وہ اپنی جگہ پہ بے حد اہم تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے بے شمار ایسے ممالک، بے شمار ایسے خطے جہاں پہ آپ کہہ لیں کہ دونوں جو سپر پاور تھیں وہ اپنے اپنے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی اور لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرتی تھیں. لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ایبسولیوٹ پاور کرپٹس ایبسولیوٹلی، تو جب سے یہ ایک سول سپر پاور کا امریکہ کا وہ جو ایک رول ہے، تو اس میں بہت سارے آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کے پاس یا دوسرے ایسے ممالک کے پاس جو غیر جانبدار رہنا چاہتے ہوں یا جن کے پاس یہ ہے کہ کسی ایک دوسرے بلاک میں جانے کی ایک آپشن موجود ہوتی تھی، وہ آپشن اب ختم ہو گئی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے ایک یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان وہ جو تھی ایک کولڈ وار، اس کے نتیجے میں بڑی جنگ ہو سکتی تھی.
بہت شکریہ پروفیسر عظمت رسول، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے فلوریڈا یونیورسٹی میں پروفیسر عظمت رسول جو پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں، اور پاکستان میں تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ، اور خدا حافظ.
بہت شکریہ.
تھینک یو.
اس پروگرام کے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی، پروڈیوسر شہناز نفیس، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.